صفت عزیز پر جو خطبات کا سلسلہ جاری ہے آج بھی اور دن اگلا جمعہ بھی اسی صفت کے اوپر ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اور اسی طرح لوگوں میں نئی زمین پر چلنے والے پھرنے والے جانداروں میں اور چھپاؤں میں سے ایسے ہیں کہ ہر ایک کے رنگ جدا جدا ہیں. یقیناً اللہ کے بندوں میں اس سے وہی ڈرتے ہیں ریلوں والے ہیں. یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور بہت بخشنے والا ہے. حضرت مقول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین شخص پر ہے. اگر آپ نے یہ آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عباده العلماء پھر فرمایا جو لوگ دوسروں کو خیر کی ترین دیتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کے رہنے والے اور سمندر کی مچھلیاں دور بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اب یہ جو محاورہ ہے سمندر کی مچھلیاں دور بھیجتی ہیں یہ محاورہ ہے, مراد یہ ہے کہ ہر چیز ان پر درود بھیج رہی ہے. اس لیے مراد نہیں کہ واقعہ دن سمندر کی مچھلیاں تیرتی پھرتی ان پر درود بھیج رہی ہوتی ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو ڈرتا ہے وہ در حقیقت وہی عالم ہے. یعنی اس نے خوف کو پہلے رکھا ہے اور علم کو بعد میں لیا ہے. سچا عالم تو وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ کوئی عالم نہیں ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ سے ایک شخص حضرت ابو درداء کے پاس سنگش میں آیا اور ابو درداء نے اس سے پوچھا اے میرے بھائی کون سی بات تجھے یہاں لائی ہے؟ اس نے کہا میں ایک حدیث کے لیے یہاں آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ابو درداء نے کہا کہ تم اپنے کسی کام سے تو نہیں آئے؟ اس نے جواب دیا نہیں. ابو درداء نے پھر پوچھا کیا تم تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں, بلکہ میں صرف اور صرف اس حدیث کے حصول کے لیے حاضر ہوں. اس پر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص قلب علم کی خاطر کسی رستے پہ چلتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کی طرف لے جانے والے کسی رستے پہ ڈال دے گا, اور فرشتے طالب علم کے کام پر خوش ہو کر اپنے پر اس کے آگے بچھاتے ہیں, اور عالم کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب استغفار کرتے ہیں. اب یہاں بھی ایک پر سے مراد یہ سمجھ جانا چاہیے کہ فرشتوں کے باقاعدہ پر ہوتے ہیں جس پر اڑتے ہیں. پر سے مراد صفات ہیں فرشتوں کی, اپنی صفات ان کے سامنے بچھاتے ہیں, سب استغفار کرتے ہیں, یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر, اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء کا ورثہ دینار یا درہم نہیں ہوتا بلکہ ان کا ورثہ علم تو علم ہوتا ہے, اور جو شخص اسے حاصل کرتا ہے وہ بہت بڑا حصہ کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ جل شانہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں اس کی عظمت اور قدرت اور احسان اور حسن اور جمال پر علم رکھتے ہیں. خشیت اور اسلام در حقیقت اپنے مفہوم کی روح سے ایک ہی چیز ہے. کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے. بس اس آیت کریمہ کے معنوں کا معال اور معاصل یہ ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ حاملہ یہی علم عظمت ذات و صفات باری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں, عالم ربانی سے یہ مراد نہیں ہوا کرتی کہ اس شخص کو نحو یا منطق میں بے مثل ہو, بلکہ عالم ربانی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کی زبان بےہودہ نہ چلے. مگر موجودہ زمانہ اس قسم کا آ گیا ہے کہ مردہ شو تک بھی اس آپ کو علماء کے اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور اس لفظ کو ذات میں داخل کر لیا ہے. اس طرح پر اس لفظ کی بڑی تحقیق ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کے منشا اور مقصد کے خلاف اس کا مفہوم دیا گیا ہے. ورنہ قرآن شریف میں تو علماء کی یہ صفت بیان کی گئی ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو علماء ہیں. یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ جن لوگوں میں یہ صفات خوف و خشیت اور تقوی اللہ کی نہ پائی جائیں وہ ہرگز اس خطاب سے پکارے جانے کے قابل نہیں ہیں. اصل میں علماء عالم کی جمع ہے اور علم اس چیز کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی ہو, اور سچا علم قرآن کریم سے ملتا ہے. یہ نہ تو یونانیوں کے فلسفے سے ملتا ہے نہ حال کے انگلستانی فلسفے سے, بلکہ یہ سچے ایمانی فلسفہ سے حاصل ہوتا ہے. مومن کا کمال اور معراج یہی ہے کہ وہ علماء کے درجے پر پہنچے اور حق الیقین کا مقام مجھ سے حاصل ہو. علم کا انتہائی درجہ ہے, لیکن جو شخص علوم حقہ سے برابر نہیں ہے اور معرفت اور بصیرت کی راہیں ان پر کھلی ہوئی نہیں ہیں وہ خود عالم کہلائیں مگر علم کی خوبیوں اور صفات سے بالکل بے پار ہیں, اور وہ روشنی اور نور جو حقیقی علم سے ملتا ہے ان میں پایا نہیں جاتا, بلکہ ایسے لوگ سراسر خسارہ اور نقصان میں ہیں. یہ اپنی آخرت دخان اور تاریکی سے بھر لیتے ہیں. جن لوگوں کو سچی معرفت اور بصیرت دی جاتی ہے اور وہ علم جس کا نتیجہ خشیت اللہ ہے عطا کیا جاتا ہے, وہ لوگ ہیں جن کو حدیث میں انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں, یاد رکھو لغزش ہمیشہ نادان کو آتی ہے. شیطان کو جو لغزش آئی وہ علم کی وجہ سے نہیں بلکہ نادانی سے آئی. اگر وہ علم میں کمال رکھتا تو لغزش نہ آتی. قرآن شریف میں علم کی مذمت نہیں بلکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اور نیم ملنا خطرہ ایمان مشہور ملے ہے, یعنی بس میرے مخالفوں کو علم نے ہلاک نہیں کیا بلکہ جہالت نے ہلاک کیا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, علماء کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, یعنی بے شک وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں وہی عالم ہیں, اور ان میں عبود سے تامہ اور خشیت اللہ اس حد تک پیدا ہوتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سے ایک علم اور معرفت سیکھتے ہیں اور اس سے فیض پاتے ہیں, اور یہ مقام اور درجہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ کی پوری محبت سے ملتا ہے, یہاں تک کہ انسان بالکل آپ کے رنگ میں رنگین ہو جائے. سورہ سعاد کی آیات 10-12, ام عندہم خزائن رحمت اللہ رحمت ربک العزیز الوہاب, ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب, کیا ان کے پاس تیرے کامل غلبے والے اور بہت عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں, یا کیا انہیں آسمانوں اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے بادشاہی نصیب ہے, بس وہ تو سب تدبیریں کر گزرے ہیں. یہ بھی عذاب میں سے ایک لشکر ہے جو وہاں شکست دیا جانے والا ہے. یہ سورہ عذاب سے پہلے کی آیات ہیں, اور یہ مراد یہی ہے کہ پہلے سے خدا تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری تھی کہ عذاب میں شامل ہونے والے حالات ہلاک ہوں گے اور شکست کھا جائیں گے. حضرت ایفا بن عبدالقلائی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد. اس شخص نے پھر سوال کیا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. اس شخص نے پھر پوچھا اے خدا کے نبی، وہ کون سی آیت ہے جسے آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے اور آپ کی امت کے حق میں قبول ہو جائے؟ آپ نے فرمایا سورہ البقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے اور خدا تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے اسے امت کو عطا کیا ہے، اور دنیا و آخرت کی کوئی خیر نہیں جو اس میں شامل نہیں ہونے سے رہ گئی ہو. اب یہاں بھی محاورات ہیں. عرش سے نیچے سے عطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے تابع یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، اور تین صورتیں الگ الگ بیان کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مخاطب تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیم و تاخیر فرمائی ہے. جو مخاطب تھا اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی قل ہو اللہ احد کی، پھر پہلے آپ نے قل ہو اللہ احد بیان کی، اس کے بعد پھر تدریجاً دوسری چیزیں بیان فرمائی. علامہ فخر الدین رازی ہم عندہم خزائن و رحمت رب العزیز الوہاب کے تحت فرماتے ہیں کہ عزیز کی صفت بیان کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ نبوت کا منصب ایک عظیم منصب اور ایک بلند مقام ہے. اس کو عطا کرنے پر خاطر ہستی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عزیز ہو، یعنی کامل قدرت رکھنے والی ہستی ہو، اور وہاب ہو، یعنی بہت سارا سخاوت کرنے والی ہو. اور اس مقام پر فائز صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کامل قدرت اور کامل وجود ہے. کامل وجود سے مراد سخاوت میں کامل ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کا رب اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، کامل غلبے والا اور بہت بخشنے والا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تیری بات سچی ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تجھ سے ملاقات برحق ہے، اور جنت برحق ہے، اور جہنم برحق ہے، اور قیامت برحق ہے. اے اللہ میں تیرے ہی لیے فرمان برداری اختیار کرتا ہوں، اور تجھ پر ہی ایمان لاتا ہوں، اور تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں، اور تیری ہی طرف جھکتا ہوں، اور تیری دی ہوئی طاقت سے لڑتا ہوں، اور تجھے سے فیصلہ چاہتا ہوں، بس مجھے معاف فرما دے اس کے بارے میں جو میں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، اور جو میں نے چھپایا اور جو میں نے ظاہر کیا. تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں. یا زمین و آسمان، تو اس زمانے میں سب کو پتہ تھا، نظر دکھائی دیتا تھا ایک تصور خیال آسمان کا اور زمین کا، لیکن ان دونوں کے درمیان ہے اس کے متعلق کوئی علم نہیں تھا. یہ قرآن کریم کا ہی موضوع ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کے درمیان کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ یہ جب جو خالی نظر آتا ہے خالی نہیں ہے، اس میں بہت سی طاقتیں پھر رہی ہیں، بہت سی شعائیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. بس قرآن کریم کی عظمت اور حکمت کا یہ عظیم بیان ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کو اتارا جانا کامل غلبے والے اور حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے. پھر ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کامل غلبے والے اور کامل علم والے کی طرف سے ہے. حضرت شہر بن ہوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلام اللہ کی فضیلت مخلوق کے کلام پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں سنو، یقیناً فتنے برپا ہوں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان سے نکلنے کا کیا طریق ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس میں تم میں سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں اور آئندہ ہونے والے واقعات کی بھی پیشگوئیاں ہیں، اور اس میں تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلوں کا بھی بیان ہے، اور وہ فیصلہ کن کلام ہے، اور اس میں ہر چیز کوئی جھول نہیں۔ اگر اس کا کوئی بھی جابر شخص ترک اگر اس کو کوئی بھی جابر شخص ترک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ کے رکھ دے گا، اور جو اس کے سوا کسی اور جگہ ہدایت چاہے گا تو خدا تعالیٰ اس کو گمراہ قرار دے دے گا۔ یہی کتاب خدا تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اور یہ ذکر حکیم ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی ہے جس سے نہ تو خواہشات میں کجی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی زبانیں شکوک شبہات کی زد میں آتی ہیں۔ علماء کا دل اس سے کبھی بھی نہیں بھرتا، نہ ہی اس کو بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ ہوتی ہے، اس کی عجیب عجائب خدا ختم ہونے میں نہیں آتے۔ یہی ہے جس کو سنتے ہیں جنہوں نے کہا انا سمعنا قرآن نجباً یهدی الی الرشد فآمنا به۔ یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف ہدایت دیتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ جس نے اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے بات کی اس نے سچ کہا، اور جس نے اس پر عمل کیا وہ اجر پا گیا۔ جس نے اس کے ذریعے فیصلہ کیا اس نے عدل سے کام لیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا تو اس نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ معززوں اور حکیموں کی بڑی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عزیز و حکیم کتاب ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق الفرقان میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے کلام حق و حکمت کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے اس کی اور اس کے رسول اور عامۃ المومنین کی عزت و بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ للہ ہے ولِ رسول ہی، للہ العزت و رسول ہی وللمومنین، سورہ المنافقون۔ مومنوں کو معزز کرتا ہے اور پھر ان سے بڑھ کر اپنے رسولوں کو عزت دیتا ہے، اور سچی محبت اور بڑائی حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے، اور ہر قول و فعل میں مومن کو لازم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کا خیال کرے، جو وہ العزیز ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کی عزت اور حمد کا ایک بیان ثبوت ہے، کیونکہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اہل دنیا اس رشتے سے جو انسان کو اپنے خالق کے ساتھ رکھنا ضروری ہے بالکل بے خبر اور ناشنا تھے۔ ہزاروں ہزار مشکلات اس رشتے کے جان سمجھنے میں ہی پیدا ہو گئی تھی، اس کا قائم رکھنا اور قائم رکھنا تو اور بھی مشکل تر ہو گیا تھا، اس کا قائم کرنا اور قائم رکھنا تو اور بھی مشکل تر ہو گیا تھا۔ کتاب الہیہ اور صوف انبیاء علیہ السلام نے تعویلات باطلہ میں اصل عقائد کی جگہ لے لی تھی، اور پھر ان کی خلاف ورزی مقدرت سے باہر تھی، دنیا پرستی بہت غالب ہوئی ہوئی تھی، ان کے بڑے بڑے سجدہ نشین احبار اور روحبان کو اپنی گدیاں چھوڑنا محال نظر آتا تھا۔ یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل تھا جو عالم ذات پر ہوا، اور بالخصوص عربوں پر اس رسول نے آگر کیا، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پہلے کام یہ کیا کہ ان پر خدا کی آیات پڑھ دیں، یتلو علیہم آیاتہ، پھر میرے پڑھ دینے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے دوسرا کام یہ کیا کہ یزکیہم، ان کو پاک و صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظیم شان اور بلند مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظیم شان اور بلند مرتبہ ہے، دوسرے کسی نبی کی بات یہ نہیں کہا کہ عزکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قوت قدسی اور قوت تاثیر کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اپنے عربوں اور دوسری قوموں پر کیا اثر ڈالا۔ عرب کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی کایا پلٹ دی، ان کے اخلاق عادات اور ایمان میں ایسی تبدیلی کی جس دنیا کسی اسلے اور رفاق کی قوم میں نظر نہیں آتی۔ جو شخص اس ایک ہی عمل پر غور کرے گا اس کے بغیر کسی چون و چرا کے ماننا پڑے گا، کہ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوت قدسی اور تاثیر قوی اور اضافہ برکات میں سے سب نبیوں سے بڑھ کر افضل ہیں، اور یہی ایک بات ہے تو قرآن شریف اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت دوسری تمام کتابوں اور نبیوں کے مقابل میں بجلی ثبوت ہے۔ پڑھتے وقت میں پھر دوبارہ جلدی سے پڑھ جاتا ہوں، بیچارے جمع کرنے والوں کو رحم کرے، ان کو سمجھ آ جائے اس کی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے عربی منظوم کلام میں قرآن کریم کے بارے میں جو خوبصورت اشعار بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند اشعار کا اردو ترجمہ اس وقت بیان کرتا ہوں۔ قرآن نے اپنے نور سے مخلوق کو منور کر دیا ہے، لیکن تم اندھے ہو تو میں تمہیں کس طرح بینائی دے سکتا ہوں؟ وہ ایک عزت والی کتاب ہے جو تمام فضیلتوں کی جامع ہے، معارف کے جام پر آتی ہے اور وافر پر آتی ہے، پر اس کا حسن و جمال کیا ہی عجیب ہے، میں تو اس کو موتی، کستوری اور امبر ہی پاتا ہوں۔ وہ قرآن کریم ہے، اس کی آیات محکم ہیں، اس کی زندگی دنوں کو زندہ اور روشن کرتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب تو معارف کا سمندر ہے، ہم اس میں ضرور ایسے چشمے پاتے ہیں جن میں ہم شیریں پاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریف کو ہی خاتم الکتب یقین کرے، اور اسی شریعت کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے اسی کو ہمیشہ تک رہنے والی مانے، اور اس میں ایک ذرہ بھر بھی، ایک شوشہ بھی نہ بدلے، اور اس کے اتباع میں فنا ہو کر اپنا آپ کھو دے، اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اس راہ میں لگائے، عملاً اور علماً اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرے، تب تک ہم مسلمان ہوتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت 6، خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل للنہار یکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی الی هو الذی الوفاق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ دن پر رات کا خول چڑھا دیتا ہے اور رات پر دن کا خول چڑھا دیتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور ہر ایک اپنی مقررہ معیار کی طرف متحرک ہے، خبردار وہی کامل غلبے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی سورہ زمر کی اس آیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی صفات عزیز اور غفار کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بڑے اجرام پیدا فرمائے اس بات پر دلالت ہے کہ اگرچہ وہ عزیز یعنی عظیم قدرت کا مالک ہے، مگر ساتھ ہی وہ غفار بھی ہے، یعنی وہ عظیم رحمت، فضل اور احسان والا ہے۔ صفت عزیز میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، اس کا لازمی نتیجہ خوف و حیبت ہے، اور اللہ تعالیٰ غفار ہونا یعنی کثرت رحمت کا لازمی نتیجہ ہے، اس کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے اور اس کی طرف رغبت رکھی جائے۔ سورہ المومن کی آیت 9، ربنا وادخلهم جنات عدن للتی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم انک انت العزیز الحکیم، اور اے ہمارے رب انہیں ان دائمی جنتوں میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور انہیں بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کے ساتھیوں اور ان کی اولاد میں سے نیکی اختیار کرنے والے ہیں، یقیناً تو ہی کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ حضرت صفا الجونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو بندہ ایمان لائے پھر سچائی کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، مجھے امید ہے کہ دوسرے مومنوں کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے تم اور تمہارے ارادوں میں سے سارے لوگ جنت میں اپنا گھر بسا چکے ہوں گے، اور میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے گا۔ اب 70,000 بھی ایک کثرت کا اظہار کے لیے ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اب تک اتنے ہی بے شمار صلحاء ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ 70,000 سے زیادہ 7 لاکھ سے بھی بڑھ کر ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا, اے ام عبد کے بیٹے, مانگ تجھے دیا جائے گا. اس پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بھی کسی بات میں مجھ سے سب کو لے جانا چاہیے تو سب کو لے جاتے تھے. چنانچہ دونوں نے عبداللہ سے اس کی دعا کے بارے میں پوچھا. تو عبداللہ نے جواب دیا کہ میری ایک دعا ہے جسے میں کبھی بھی طرح کر سکتا ہوں, اور دعا یہ ہے, اللہم انی اسئلک نعیم لا یبید وقرۃ عین لا تنفد ومرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی الجنت جنت الخلد. یعنی اے اللہ, میں تجھ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی زائل نہ ہو, اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا طلبگار ہوں جو کبھی ختم نہ ہو, اور جنت کے اعلیٰ مقام یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مانگتا ہوں. سورہ المومن کی آیات 42-43. یا قوم مالی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس بہ ما لیس لک الہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار. اور اے میری قوم, مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں جبکہ تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں, اس کا شریک اسے ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں, اور میں کامل غلبے والا اور بے انتہا بخشنے اور میں کامل غلبے والے اور بے انتہا بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا, اور کوئی بندہ کسی دوسرے کو معاف نہیں کرتا مگر خدا تعالیٰ اسے عزت بخشتا ہے, اور کوئی بھی خدا تعالیٰ کے لیے آج بھی ان کی ساری اختیار نہیں کرتا مگر اللہ اس کا مرتبہ نہیں کرتا ہے. علامہ فخر الدین رازی سورہ المومن کی صاحب تفسیر کرتے ہوئے العزیز کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ العزیز میں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہونے کی طرف اشارہ ہے, کامل القدرت ہونے کی طرف اشارہ ہے, اور اس میں تنبیہ بھی ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو قابل القدرت ہو. اور جہاں تک فرعون کا تعلق ہے تو وہ تو انتہائی عاجز ہے, اس لیے معبود کیسے ہو سکتا ہے. اور جہاں تک بتوں کا تعلق ہے تو یہ تو صرف تراشے ہوئے پتھر ہیں, تو ان کے الہ ہونے کے بعد کو کس طرح درست کیا جو کہا جا سکتا ہے. سورہ شورا جی آیت 4, کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح کامل غلبے والا اور حکمت والا اللہ تیری طرف وحی کرتا ہے اور ان کی طرف بھی کرتا ہے جو تجھ سے پہلے تھے. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزیز العلیم. اور تو اگر مجھ سے پوچھے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں کامل غلبے والے اور سارے علم میں پیدا کیے ہیں. اس سے یاد رکھنا چاہیے کہ سارے ہی کافر اور مشرک نہیں تھے, کچھ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لاتے تھے. اور جب پوچھا جاتا تھا کہ کس نے پیدا کیا ہے تو بلا تردد یہ اعلان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے, جو کامل ہونے والا ہے. سورہ الجاثیہ, اور اسی کی ہے ہر بڑائی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, اور وہی کامل ہونے والا اور عزت والا اور حکمت والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی میرا اوڑھنا اور عزت میرا بچھونا ہے, کبریائی میرا اوڑھنا اور عزت میرا بچھونا ہے. تو جس نے بھی ان میں سے کسی ایک میں میرا شریک بننے کی کوشش کی تو میں اسے آگ میں ڈال دوں گا. سورہ فتح, وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں, اور اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اللہ سزا دے گا منافق مرد اور عورت اور مشرک مرد اور عورت کو جو اللہ کی نسبت بدزنی رکھتے ہیں, انہیں کے اوپر برائی کا پھیر ہے, اور اللہ ان پر ناراض ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کیا اور وہ برا ٹھکانا ہے. یہ لوگ اپنی دولت کثرت اور قوت پر فریفتہ نہ ہوں اور اپنے موجودہ وقت کو کسی جس سے سزا بھی غائب ہے سردست آرام کا زمانہ سب فرما کر مغرور نہ ہو جائیں. ان کو سزا دینا, ان کا احتسال کرنا اور عقل و فکر انسان سے باہر نہ اندیشہ زمانوں کا ہلاکت کے بام پہنچانا ہم پر کچھ دشوار نہیں ہے. اسباب ہمارے ہیں اور اسباب کے خالق ہم ہیں, اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ کے قبضے میں ہیں, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. ہم نے تجھ کو اے نبی شاہ مبشر نذیر بنا بھیجا ہے, اور ضرور ہے کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کو قوت دو, اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ کے نام کی تصدیق کرو. آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے چند الہامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا ہے وہ بعزت ہی و جلالی انک انت الاعلی, مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ تو ہی غالب ہے. یہ آج اس کو خطاب ہے, علیہ السلام کے ترجمہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ولا تعجبوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, و بعزتی و جلالی انک انت الاعلی ونمزق الاعضاء کل ممزق ومکر اولئک هو یبور, اور تعجب مت کرو اور غمناک مت ہو اور تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے, اور مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ غلبہ تجھی کو ہے اور ہم دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور ان کو مکر ہلاک ہو جائے گا. پھر ایک الہام ہے 21 اگست 1897 کا, انی مع اللہ العزیز الاکبر, یعنی میں خدا عزیز و اکبر کے ساتھ ہوں, انت منی وانا منکا, یعنی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. انت منی وانا منکا سے مراد یہ ہے میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے. مرخہ 20 نومبر 1898, یہ رات جو پیر کی گزری ہے اس میں غالباً 3 بجے کے قریب آپ کی نسبت مجھے الہام ہوا تھا اور وہی ہے. یہ نواب محمد علی خان صاحب کے نام میں خط میں آپ نے تحریر کی ہے. فبأی عزیز بعدہ تعلمون, یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے, وہ آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس حادثہ کے بعد اور کون سا بڑا حادثہ ہے جسے تم ایک پکڑو گے. پھر 14 ستمبر 1899 کا الہام ہے, ایک عزت کا خطاب لگا خطاب العزا, ایک بڑا نشان اس کے ساتھ ہوگا. اس الہام کے ضمن میں حضرت ابو المسلم معود علیہ السلام نے اپنے مکتوب میں فرمایا, مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا ہے اور مجھے یہ عزت کا خطاب دیا گیا ہے. پھر حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں, آج رات میں نے 18 ستمبر 1899 کو بروز دوشنبہ خواب میں دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ میں برس رہا ہے. میں نے شاید خواب میں یہ کہا, ہم تو ابھی دعا کرنے کو تھے کہ بارش ہو, تو ہو ہی گئی. میں نہیں جانتا کہ ان قریب بارش ہو جائے. یہ ہمارے الہام 13 ستمبر 1899, ایک عزت کا خطاب اور ایک عزت کا خطاب لگا خطاب العزت کا ایک بڑا نشان ہے اس کے ساتھ ہوگا. اس کے مطابق خدا کی رحمت اور فتح نصرت کی بارش ہماری جماعت پر ہوگی, یا دونوں ہی ہو سکتا ہے ہو جائیں. ہماری خواب سچی ہے, اس کا ظہور ضرور ہوگا. دونوں سے ایک بات ضرور ہوگی, یعنی یا تو خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لیے رحمت کا دروازہ آسمان سے کھلے گا, یا غیر معمولی کو نشان روحانی فتح اور نصرت کا ظاہر ہوگا. نہ نشان ہوگا نہ معمولی بات. 10 اکتوبر 1899 کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام الہام کا ذکر کرتے ہیں. خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام عزیز ہے, اور اس کے باپ کے نام پر سلطان کا لفظ لکھا ہوا ہے. وہ لڑکا پکڑ کے میرے پاس لایا گیا اور میرے سامنے بٹھایا گیا, اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک پتلا سا لڑکا گورے رنگ کا ہے. میں نے اس خواب کی تعبیر کی ہے کہ عزیز عزت پانے والے کو کہتے ہیں, اور سلطان جو خواب میں ایک لڑکے کا بال سمجھا گیا, یہ لفظ یعنی سلطان عربی زبان میں اس دلیل کو کہتے ہیں جو ایسی بیان ظہور ہو جو وباعث اپنے نہایت درجہ کے روشن ہونے کے دنوں پر اپنے سرنگر کر لے. وہ سلطان کا لفظ تسلط سے لیا گیا ہے, اور سلطان عربی زبان میں ہر ایک قسم کی دلیل کو نہیں کہتے بلکہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو اپنی قبولیت اور روشنی کی وجہ سے دلوں پر قبضہ کر لے اور تباہ سلیمہ پر اس کا تسلط تام ہو جائے. بس اس لحاظ سے کہ خواب میں عزیز سلطان کا لڑکا معلوم ہوا, اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ ایسا نشان لوگوں کے دلوں پر تسلط کرنے والا ہوگا ظہور میں آئے گا, اور اس نشان کے ظہور کا نتیجہ اس کو دوسرے لفظوں میں اس نشان کا بچہ کہہ سکتے ہیں دلوں میں میرا عزیز ہونا ہے جس کو خواب میں عزیز کے تمثل سے ظاہر کیا گیا ہے. اب یہ جو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام تھا یہ لفظ لفظاً پورا ہو گیا, لیکن آپ کے وصال کے بہت بعد بالکل مسیح ثانی کے زمانے میں حضرت مرزا عزیز احمد جو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے, آپ اس زمانے میں ایمان لائے اور آپ کا لطیفہ بھی مشہور ہے کہ جب وہ اپنی تائی کے پاس گیا ان کو بتایا کہ میں ایمان لے آیا ہوں مسیح موت پر, تو بیت کو بیت بنا کر اس نے کہا تنوع بیت وجہ تمہیں بیت لگے ہے. حضرت مرزا صاحب نے مرزا سلطان مرزا عزیز احمد صاحب فرمایا کہ سب کو یہ بیت بجنے والے ہیں, اب کوئی نہیں بچے گا. جو پیشگوئی تھی عزت کے خلاف اس کے جو ظاہری معنی ہیں ان میں بھی پورا ہو گیا. ایک عزت کا خطاب, ایک عزت کا خطاب لکا خطاب العزت ہے, پہلی آیت کے مطلب پہلی الحمد کے متعلق کہہ رہا تھا کہ جہاں سلطان دکھایا گیا تھا اور بیٹا عزیز دکھایا گیا تھا, یہ لفظاً لفظاً بالکل بین ہی اسی طرح شام کے سال کے بعد پورا ہوا. اب الہام ہے 1900 کا, ایک عزت کا خطاب, ایک عزت کا خطاب لکا خطاب العزت ہے, ایک بڑا نشان اس کے ساتھ ہوگا. خدا نے ارادہ کیا ہے کہ تیرا نام بڑھاوے اور آفاق میں تجھے میں تیرے نام کی خوب چمک دکھاوے, میں اپنی چمکار دکھاؤں گا اور قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا, آسمان سے کئی تخت اترے مگر سب سے اونچا تخت تیرا بچھایا گیا ہے, دشمنوں سے ملاقات کرتے وقت فرشتوں نے تیری مدد کی اور خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں پوری کر دے گا. رب الاحواد اس سے توجہ کرے گا, اگر مسیح ناصری کی طرف دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس جگہ اس سے برکات کم نہیں ہیں, اور مجھے آگ سے مت ڈراؤ کیونکہ آگ ہمارے غلام بلکہ غلاموں کے غلام ہے. اس الہام کے ضمن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرواتے ہیں عزت کے خطاب سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے اکثر لوگ پہچان لیں گے اور عزت کا خطاب دیں گے, اور یہ تب ہوگا جب ایک نشان ظاہر ہوگا. پڑھنے میں پھر تیزی آ جاتی ہے, اللہ رحم کرے ترجمہ کرنے والوں کو خدا سے سمجھ آ چکی ہو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.